بہت مقامات پر اس وقت منعقد ہو رہے ہیں، مساجد میں بھی، خانقاہوں میں بھی، مختلف ہال میں بھی، گھروں محلوں میں بھی، اور سب اپنے اپنے طور پر دین کی صحیح معلومات پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر آ کر ہم تمیز نہیں کر پاتے کہ کیا حق ہے اور کیا سچ جھوٹ۔ دونوں فریق کی طرف سے یا ہر طرف سے دلائل ملتے ہیں، قرآن و حدیث بھی ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ پھر ایک وجہ اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عمل، یہ تو ایک اختلافی بات تھی، عمل کرنے والے بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو بعض اوقات خود نہیں پتہ ہوتا کہ جو چیز وہ کر رہے ہیں اس کی صداقت کیا ہے، بس کر رہے ہیں کیونکہ کہیں سنا تھا، کہیں پڑھا تھا، کسی محفل میں گئے تھے اور سمجھ میں آیا اور شروع ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک چیز موجود ہے۔ تیسری بات ایک اور ہے جو بہت زیادہ کثرت سے دیکھنے میں آتی ہے کہ الحمدللہ بعض دفعہ دینی ماحول میں بھی ہوتے ہیں، بالکل پانچ وقت کے نمازی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، دینی کام بھی کر رہے ہیں، لیکن جو دین کی خاصیت ہے یعنی تبدیلی کا عمل، انسان میں تبدیلی آئے، وہ بظاہر نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، میں اگر کل تک پینٹ شرٹ میں تھا، جینس میں گھومتا تھا، آج میں نے شلوار کرتا پہننا شروع کر دیا، کل میں ننگے سر تھا، آج میرے سر پہ ٹوپی آ گئی، تو یہ تو نشانی، یہ تو علامت نظر آتی ہے تبدیلی کی۔ لیکن جو اصل تبدیلی ہے، جو کہ ایک مسلمان کی خصوصیت ہے اور جس کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے، وہ تبدیلی نظر نہیں آتی۔ پھر اور اگر ہم گہرائی میں جائیں اور چیزیں معلومات کریں، تو بحیثیت مسلمان سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں آگاہی اور علم ہی نہیں ہوتا کہ بحیثیت مسلمان ان چیزوں کو مجھے اپنانا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بس ایک کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور نماز کی بھی پابندی کر رہے ہیں، ساری چیزوں کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن میری اپنی کوئی ذاتی شناخت نہیں ہے جو کہ اسلام میرے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس قسم کی کافی چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے اس درس کا انعقاد کیا گیا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو درس ہوگا اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ پہلے آپ اس کی نوعیت سمجھیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یقیناً یہ ہمارے لیے ضروری ہے تو بالکل تشریف لائیں، ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں۔ رش لگانا مقصود نہیں ہے، بھیڑ لگانا مقصود نہیں ہے، دو افراد بیٹھیں، تین بیٹھیں، اگر محبت سے آئیں، میں بھی سیکھوں، آپ بھی سیکھیں، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اس لیے کوئی پوسٹر نہیں، کوئی بینر نہیں، کسی قسم کا پروپیگنڈا نہیں، بس آپ کو دعوت دی گئی اور پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ جو پروگرام چلے گا، جس کو ہم درس حدیث کہہ سکتے ہیں، درس عقائد کہہ سکتے ہیں، درس عبادت کہہ سکتے ہیں، درس اخلاق کہہ سکتے ہیں، درس ایمان کہہ سکتے ہیں، درس مذہب کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی اس کا نام دیا جا سکتا ہے، اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہوگا کہ ہم بالکل جہاں سے کہہ لیں کہ گھاس اگتی ہے، یعنی جہاں سے مسلمان کا آغاز ہوتا ہے کہ مسلمان کیسے ہے اور کیوں ہے، یہاں سے یہ درس شروع ہوگا۔ یعنی میں اور آپ پہلے اس بات کو طے کر لیں کہ میں اور آپ مسلمان کیوں ہیں، اور میرے آپ کے پاس جو ایمان ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اور اگر ہے تو اس کی کون سی اقسام کا ایمان میرے اور آپ کے پاس ہے۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے، بیسک سے، بنیاد سے، کہہ لیں بالکل نیچے سے، اور تین چیزوں پر ہمارا درس چلے گا۔ کس پر؟ ایمان، عبادات اور اخلاق۔ مثال کے طور پر میں اگر آپ کو ایمان کے بارے میں بتاؤں کہ ایمان میں کیسے ہم چلیں گے، تو سب سے پہلے ہم بیان کریں گے ایمان کا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں، کن چیزوں کی تصدیق کا نام ایمان ہے، ایمان کی اقسام کیا ہیں، ایمان آنے کے بعد انسان میں کون سی تبدیلیاں واقعہ ہوتی ہیں، اگر اعمال نہیں کرتا تب ایمان کی کون سی قسم میں داخل ہے، اگر اعمال کرتا ہے تو کون سی کیٹیگری میں موجود ہے، اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے پہلے۔ اس کے بعد جب یہ ایک چیپٹر ہمارا ختم ہوگا تو پھر ہم جائیں گے حقیقت ایمان میں، اس کو ہم سمجھیں گے۔ اسی طرح ایمان دونوں سمجھنے کے بعد پھر ہماری شروعات ہوتی ہے مسلمان سے، یعنی پہلے ہم میں ایمان آتا ہے، پھر ہمارے اوپر لیول لگتا ہے مسلمان کا۔ اگر ایمان ہی قبول نہیں کیا تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو ایمان سمجھنے کے بعد جو کہ اندر کی چیز ہے باہر کی نہیں ہے، قلب کی چیز ہے عمل کی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے بعد پھر ہم باہر کے اوپر بحث کریں گے، یعنی اسلام. اسلام میں ہم دیکھیں گے کہ ایک مسلمان اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی صفات کیا ہوتی ہیں. جب مسلمان کی علامات اور اس کی صفات یہ ہم سمجھ لیں گے پھر ہم آ جائیں گے اسلام کی طرف، کیونکہ اب ہم ایک نظام کا حصہ بن گئے، اب ہم ایک تحریک کا حصہ بن گئے. پہلے ہم نے ایمان قبول کیا، ایمان قبول کر کے مسلمان بنے، جب مسلمان بنے تو ایک برادری میں آ گئے، یعنی مسلم برادری میں، اسلام کی برادری میں. جب اسلام کی برادری میں آ گئے تو اب ہم سمجھیں گے اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے. اسی طرح پھر ہم آگے بڑھتے رہیں گے، پھر مسلمان کے مسلمان پر حقوق دیکھیں گے، احسان کا بیان دیکھیں گے. یہ سب ختم کرنے کے بعد جب ہم اچھی طرح سے ایمان، مسلمان، مسلمان کے بعد اسلام، یہ سب سمجھ جائیں گے، پھر ہم داخل ہوں گے عبادات میں. پھر ہم عبادات کو سمجھنا شروع کریں گے، عبادت کیا ہے. لہٰذا یہ جو ساری جو میں نے ترتیب بنائی ہے، اس ترتیب کے پیچھے میرا مقصد ایک حدیث تھی جس میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ثم تعلمنا القرآن و ثم تعلمنا الایمان، کہ پہلے ہم رسول سے ایمان سیکھتے تھے اس کے بعد قرآن. یہاں بچہ کو شعور نہیں آتا، قرآن پڑھ لیتا ہے، ایمان تو وہ زندگی بھر سیکھتا رہتا ہے، یعنی الٹا حساب ہو گیا. پہلے وہ ایمان سیکھتے تھے، ایمان کی خصوصیات سیکھتے تھے، ایمان کو جانتے تھے، اس کے بعد قرآن کی طرف آتے تھے. اب کیا ہے کہ پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں اور پھر زندگی بھر اسلامی سیکھتے رہتے ہیں. تو لہٰذا بہت تبدیلی آ گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے رویوں میں، اسلام کے سیکھنے میں. یہ مختصر تمہید کے بعد اب میں آپ کے سامنے کچھ جنرل عام باتیں کرنا چاہوں گا. وہ یہ، پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، میں دو تین حوالوں سے گفتگو کروں گا. سب سے پہلے میں آؤں گا اختلافات کی طرف. عام طور پر ایک ذہن بن گیا ہے، جنرل ذہن بن گیا ہے، وہ یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب کے اندر، دین کے اندر اختلافی باتیں بہت ہیں، اور اسی اختلاف کے اوپر ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دست و گریبا بھی نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے بھی نظر آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جس دین میں اختلاف ہو وہ دین ہی نہیں ہے، وہ پھر فساد کی کوئی جگہ ہے. دین اختلاف کے لیے نہ آیا نہ بھیجا گیا، ہر چیز کاملیت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ. میرے جملے پہ یقیناً آپ کا ذہن یہ ہو سکتا ہے اس طرف جا رہا ہو، تو پھر لوگ آپس میں کیوں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اختلافی باتیں کرتے ہیں، یہ پھر کیا ہے؟ تو دیکھیے، اختلاف کو پہلے سمجھ لیجیے، اختلاف ہوتا کیا ہے، اختلاف کی کتنی اقسام ہیں. اختلاف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے. اب اگر باعث رحمت ہے تو پھر ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے کی مساجد پہ حملے کرنا، قتل، یہ پھر کیا ہے؟ اس کو میں بعد میں پہلے ڈسکس کروں گا، پہلے میں اختلاف کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مستقل طور پر دنیا میں چار فقہ موجود ہیں پورے عالم اسلام میں. فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، اور فقہ حنبلی ہے، اور چاروں میں اختلاف ہے. یہ بھی حیرت کی بات ہے، چاروں میں اختلاف ہے. مثال کے طور پر امام مالک کے ہاں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں ہاتھ ہی نہیں باندھے جاتے، ایسے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جاتی ہے. امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے ہاں سینے پہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں، جبکہ امام حنفی کے ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ناف پہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں. یہ تو اختلاف ہو گیا. اسی طرح طلاق کے مسئلے میں اختلاف، اسی طرح اور نماز میں بھی آمین بلند آواز سے کہنا یا نہیں کہنا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اس قسم کے اختلافات موجود ہیں. تو اس کو پہلے سمجھ لیں اس کے بعد پھر میں ان اختلافات کی طرف آؤں گا جو آج کل معاشرے میں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری امت کا اختلاف باعث رحمت ہے, تو پھر یہ اختلاف کیا, تو جان لیجئے یہ اختلاف نہیں ہے, اس کو اختلاف نہیں کہتے. مثال کے طور پر اس کو سمجھ لیجئے, مثال کے طور پر آج آپ نے مجھے اس گیٹ اپ میں, اس حلیے میں دیکھا ہے, اس کے بعد میری اور آپ کی زندگی بھر ملاقات نہیں ہوئی. آپ سے کبھی کوئی 10 سال بعد پوچھتا ہے کہ ذرا عابد صاحب کا حلیہ بیان کر دیں کیسا تھا؟ کیونکہ آپ نے مجھے اسی گیٹ اپ میں دیکھا ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کالی ٹوپی پہنتے تھے, آپ کہیں گے سفید ٹوپی پہنتے ہیں, میں نے ان کو دیکھا تو جناب وہ سفید کرتے میں تھے. یہ آپ نے اپنی روایت بیان کر دی. مان لیں دوسرے دن ایک اور آدمی آیا, اس وقت میرے لباس کا رنگ کچھ اور تھا, اس نے بھی مجھے ایک دفعہ دیکھا یا دو دن دیکھا, اور وہ اس سے بھی میری پھر ملاقات نہیں ہوئی. ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں جناب, میں نے تو ان کو سیاہ رنگ کے کپڑوں میں دیکھا ہے, اور سیاہ رنگ کے کپڑوں میں دیکھا, ٹوپی بھی دوسرے کلر کی لگی ہوئی تھی. اب آپ مجھے بتائیے, جس نے سفید کپڑے کی روایت کی وہ بھی سچا, جس نے کالے کپڑے کی روایت کی وہ بھی سچا, اس میں اختلاف کا ہے؟ اختلاف تو نہیں ہے نا. بالکل اسی طرح سے اگر امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ سرکار نے ناف پر ہاتھ باندھے, تو اپنے پاس سے تھوڑی بیان کر رہے ہیں. اگر کوئی امام کہہ رہا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے, تو اپنے پاس سے روایت تھوڑی لا رہے ہیں وہ. اگر کسی نے کہا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی, تو ایسا کیا ہے, صحابہ نے دیکھا ہے, تبھی وہ روایت آگے بڑھی ہے. نتیجتاً یہ اختلاف نہیں ہے, اس کو اختلاف کہتے ہی نہیں ہیں. یہ تو رسول اللہ کی زندگی کے مختلف وہ شاہکار ہیں, وہ عبادات کے طریقے ہیں, جس کو روایت کیا گیا اور وہ روایت کی حدیثیں آگے بڑھی, اور اماموں نے اس کو قلم بند کر کے اپنے ماننے والوں کے آگے بڑھا دیا. اس طرح فقہ بنے, اس طرح نماز کے 4 طریقے بن گئے. ہاں اگر پانچواں طریقہ کوئی نماز کا آئے گا تو ہمیں اختلاف ہوگا, اس لیے کہ حدیث میں 4 ہی طریقے ہیں, 4 ہی طریقے ہیں. پھر ایک مزے کی بات اور سنیں اس کے اندر, کہ یہ اختلاف نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے زبان اقدس سے خود منع کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے قبروں کی زیارت سے منع کیا, یہ روایت حدیثوں میں موجود ہے. لیکن جب آپ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لا رہے تھے, تو مقام ابوا پر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر حاضری دی, کافی دیر کھڑے رہے, روئے بھی. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, اب میری والدہ کی وجہ سے تمہیں اجازت مل گئی ہے. اب اس روایت نے اس روایت کو کینسل کر دیا, جس کو ہم کہتے ہیں منسوخ کر دیا. اگر اس قسم کی حدیثیں ہیں جو منسوخ کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آ حضرت نے ناف پر ہاتھ باندھنے کے بعد یہ کہا ہو کہ میں نے جتنی مرتبہ نمازیں جیسی پڑھی تھی وہ سب کینسل, اب سب ناف پہ ہاتھ باندھیں گے, تو اس کا مقصد ہے وہ 3 امام غلط روایتیں کر رہے ہیں, کیونکہ اس حدیث نے اس کو کینسل کر دیا. اب میں ایک اور باریکی سمجھانا چاہتا ہوں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین طریقوں سے نماز پڑھی, تو امام نے ایک ہی طریقہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کوئی امام کہتے کہ یار بھائی ختم, بھائی یہ رفع دائیں نہیں ہوگا, ناف پہ ہاتھ باندھنے, باقی تینوں نے اختلاف کیوں کیا؟ تو دیکھیں اس اختلاف, اب اسی کو کہتے ہیں باعث رحمت. ایک میں نے حدیث سنائی قبرستان والی, جس میں آ حضرت نے خود اپنے ایک فرمان کو منسوخ کر دیا. وہ احادیث مبارکہ, وہ عبادت کے طریقے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بات کو کینسل نہیں کیا, تو اس کو کینسل کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. اب آپ کا جو جی چاہتا ہے وہ آپ کریں, آپ کا ناف پہ ہاتھ باندھنے کو جی چاہتا ہے آپ کریں, آپ کا سینے پہ ہاتھ باندھنے کو جی چاہتا ہے, آپ شافعی مسلک کے ہیں تو کریں, آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, آپ امام مالک کے پیروکار ہیں تو کریں, چونکہ سرکار نے اس کو کینسل نہیں کیا. نبی ایک چیز کو منسوخ کر کے نہیں جا رہا, تو کسی شخص کی یہ مجال نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے کو کینسل کر سکے, وہ گناہگار ہو جائے گا, کر ہی نہیں سکتا. جس چیز کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی اور کچھ نہیں کیا, اس کا مقصد ہے وہ اس طریقے پر عمل ہوگا, اس پر عمل ہوگا, چونکہ آپ نے خاموشی اختیار کی. جب نبی کسی چیز پر پابندی لگا کر نہیں جا رہا, تو کسی فرد واحد یا جماعت کی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ اس چیز پہ پابندی لگائے. اب یہاں پر پھر ایک اور سوال, کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا دوسرے فقہ نے ان حدیثوں کو کیوں اختیار کیا؟ تو میں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے بتاؤں آپ کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب فقہ کو مرتب کیا اور احادیثوں کو جمع کیا تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت راستہ اختیار کیا، طریقہ اختیار کیا، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بالکل زندگی کے آخری سال کے ایام تھے انہیں اختیار کیا، یعنی ان کے اپنے تئیں، ان کے اپنے مزاج اور ذہن کے مطابق. اب چونکہ دین مکمل ہو گیا ہے اور ابتدا میں دین ارتقاء کے مرحلوں سے آ رہا تھا، لہذا چیزیں تبدیل ہو رہی تھیں. روزہ ارتقاء سے پہنچا، روزے کی یہ شکل نہیں تھی جو آج میرے اور آپ کے سامنے ہے، بہت سی چیزیں تبدیل ہوئیں، لہذا مکمل ہو رہا تھا. اب چونکہ مکمل ہو گیا لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری سال عمل کریں گے وہی حتمی اور فائنل ہے. انہوں نے اپنے ذہن اور اپنے علم کے مطابق ان چیزوں کو لینا شروع کیا جو آپ کے آخری سال تھی. لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ بھائی بس آخری سال کی لینی ہے، اوپر کی ساری منسوخ، تو بقیہ تینوں اماموں کے فقہ منسوخ ہو جاتے. آپ نے پابندی اوپر والے پہ بھی نہیں لگائی، پابندی اوپر والوں پہ بھی نہیں لگائی. آپ کا طرز عمل شروع سال میں کچھ اور تھا، بیس سال میں کچھ اور ہوا، آخری سال میں کچھ اور ہو گیا. نتیجتاً اسی وجہ سے چیزوں میں تبدیلیاں آئیں اور فقہ مرتب ہوا. اور جس نے رفع دین کی حدیثوں کو مضبوط جانا، جس نے یہ دیکھا کہ اس کے راوی زیادہ ہیں اس نے رفع دین کو اختیار کر لیا، جس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے اس کے بھی راوی زیادہ ہیں اس نے، اس کو امام مالک کا وہ پیروکار ہو گیا. اس طرح یہ اختلافات بننا شروع ہوئے. لیکن اس کی خوبصورتی سنیے، اس کی خوبصورتی یہ کہ اماموں نے دلائل تو دی ہیں اپنی اپنی کتابوں میں کہ بھئی ناف پہ ہاتھ باندھو، سینے پہ ہاتھ باندھو، مگر واللہ ایک ٹکڑا، ایک عبارت بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا ہو کہ فلاں امام کی پیروکاری نہیں کرو، وہ غلط ہے، ہماری پیروکاری کرو، ہمارے پیچھے چلو. غلط کسی نے ایک دوسرے کو نہیں کہا. ہاں دلائل ہیں، علم کا جواب علم سے دیا گیا، دلائل کا جواب دلائل سے دیا گیا، فکر کا جواب فکر سے دیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ سامنے والا غلط ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ سامنے والا باطل ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ سامنے والے کی نماز نہیں ہوگی. اگر ایسا ہوتا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مریدین، اپنے شاگردوں کے ساتھ امام ابو حنیفہ کے مزار پر حاضر ہوئے ہیں اور وہاں پر حنفی طریقے سے نماز پڑھی ہے، تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت زندگی بھر تو آپ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایات کرتے رہے، آپ نے یہی تلقین کی کہ رسول اللہ نے سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، آج آپ ناف پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں جس امام کی بارگاہ میں آیا ہوں اس امام سے مجھے حیا اور شرم آئی کہ میں اپنے طریقے سے نماز پڑھوں، یا جو میں نے حدیثیں بیان کی ہیں، اپنے سے مراد جو حدیث ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ امام شافعی کے نزدیک بھی ناف پہ ہاتھ باندھنے سے نماز ہو جاتی ہے، تبھی تو پڑھ رہے ہیں. اس اختلاف کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کہا. یہاں ہو سکتا ہے آپ کا ذہن نہ جانے اس طرف منتقل ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، یہ رحمت کیسے ہو گیا؟ میں نے بہت سے گوشوں کی وضاحت آپ کے سامنے کی، پھر بھی ایک سوال، ایک چپتا ہوا سوال موجود ہے، یہ رحمت ہے کیسے؟ تو بہت آسان سا اس کا جواب دوں گا. آپ جانتے ہیں دنیا میں عیسائیت جو ختم ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ عیسائیت اب پریکٹس میں نہیں ہے، عملی طور پر عیسائیت ختم ہو چکی ہے. یعنی چرچ میں جو الحمدللہ جو ہمارے ہاں مقدس مہینوں کا احترام ہے، عبادت ہے، رمضان ہے، حج ہے، اور جناب زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، ایک پورا ایک شور ہوتا ہے عالم اسلام میں جب یہ تہوار آتے ہیں، عیسائیت میں عملی طور میں نہیں، میں کہنے کہ پریکٹس کے طور پر عیسائیت اب نہیں ہے. ہاں بائبل میں ہے، اتوار کے دن جو ان کی سروس ہوتی ہے اس میں وہ لوگ جاتے ہیں، اور چرچ میں لوگوں کو بلانے کے لیے اب وہاں کے مذہبی رہنما اتنے مجبور اور بے بس ہو گئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ورائٹی پروگرام رکھتے ہیں. بچوں کے لیے باہر جھولے لگے ہوئے ہیں چرچ میں، بچے جھولا جھولیں گے، فٹ بال کھیلیں گے، گیم کھیلیں گے. نوجوانوں کے لیے جناب پارٹیز رکھی جاتی ہیں، ٹی پارٹی رکھی گئی اور جناب وہ کھانے پینے کا پروگرام رکھا گیا. بڑوں کے لیے ونڈش پارٹی رکھ دی جاتی ہے. اس طرح چھوٹے چھوٹے ورائٹی پروگرام کروا کر آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات کے بہانے چرچ مدعو کیا جاتا ہے، چرچ بلایا جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کم از کم ہمارے یہاں کی صورت حال تو نہیں کہ امام صاحب اس قسم کے پروگرام رکھ کے لوگوں کو مسجد بلوا رہے ہیں، بڑی بہتر صورت حال ہے اس کے مقابلے. گو کہ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی ہے، لیکن بہرحال کرم ہے. عیسائیت کی ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں اختلاف نہیں ہے، ان میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف نہ ہونے کی وجہ سے جب ہر آدمی ایک جیسا عمل کر رہا ہو، ایک جیسا لکھا جا رہا ہو، ایک جیسا پڑھا جا رہا ہو، تو خود بخود چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی انسان یکسانیت سے گھبرا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے. اگر آپ ایک ہی چیز مسلسل سنے چلے جائیں، ایک ہی چیز مسلسل پڑھے چلے جائیں، ایک ہی چیز کے بارے میں بار بار سنتے چلے جائیں، تو آپ بور ہو جائیں گے. یہ جو چار فقہ دنیا میں، اگر آپ عرب نکل جائیں، مڈل ایسٹ نکل جائیں، آپ کو شافعی فقہ کے بڑے بڑے ائمہ نظر آئیں گے، کتابیں نظر آئیں گی، مدارس نظر آئیں گے، ایک سے فتویٰ نظر آئے گا. آپ افریقہ چلے جائیں، افریقہ کی وہ پٹی جو عرب پٹی کہلاتی ہے، یہاں پہ آپ کو حملی لوگ بہت ملیں گے. مطلب لبنان میں، لبنان میں امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے بہت ہیں. لبنان کے ساتھ جو علاقے لگتے ہیں، یہ اگر آپ افریقہ کی پٹی کی طرف چلے جائیں، شام ہے، سیریا ہے، یہ الجزائر ہے، یہاں پہ آپ کو امام مالک کے ماننے والے بہت ملیں گے. ایشیا میں آپ کو حنفی کے لوگ بہت ملیں گے. ان سب نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، سینکڑوں فتوے لکھے جا رہے ہیں، اختلافات کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ساری دنیا میں حنفی ہوں تو پھر کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، ختم. تو یہ اختلاف ہی رحمت کا سبب ہے، اسی پر فتوے دیے جاتے ہیں، اسی پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور دلائل کے ذریعے علم بڑھتا ہے. مدارس کتابیں لکھی جاتی ہیں، تفاسیر لکھی جاتی ہیں، احادیث کی شرح کی جاتی ہیں. لہذا اگر آپ ایک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی شرح لینے نکلیں، اور چاروں فقہا کی لیں، چاروں فقہا کے ماننے والے ائمہ کی لیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے. ایسے ایسے آپ کو نکات نظر آئیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، اور سب کے دلائل موجود ہیں. یہ دین کی خوبصورتی ہے، یہ دین کی خوبصورتی ہے. اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا ہے، اس کو رحمت کا ہے. اور اسی اختلاف کی وجہ سے یہ رنگا رنگی ہے عالم، پورے عالم اسلام میں. اب میں آتا ہوں اس اختلاف کی وجہ سے جس کو ہم عام طور پر گلی محلوں اور مسجدوں میں ڈسکس کرتے ہیں، تقریب میں ڈسکس کرتے ہیں، جو یقیناً میں تو ہمیشہ کہتا ہوں وہ اختلاف نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی چیز ہے. دیکھیے، میں نے جیسے ابتدا میں کہا کہ آپ صلی اللہ، اگر قرآن ہی اختلاف پھیلا کر جائے، اگر حدیثوں ہی سے اختلاف ہو، لیکن میں بھی دلائل دوں گا تو حدیثوں سے دوں گا، کوئی بھی مسلک والا ہوگا حدیث سے دلائل دے گا، کوئی بھی مسلک والا ہوگا قرآن سے دلائل دے گا. اس کا مقصد ہے قرآن خود بانٹ رہا ہے. بتائیے نا، آپ مختلف مساجد، مسلک کی مساجد میں تقریریں سنیں، سب قرآن پڑھ کے اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، سب حدیث پڑھ کے اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. یا تو پھر یہ تسلیم کریں کہ قرآن خود لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، قرآن خود فرقہ واریت کی کتاب ہے، حدیث خود مسلک بنانے کے لیے آئی ہے. اگر یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر گڑبڑ کہاں پر ہے؟ قرآن تو ایک کرنے کے لیے آیا، حدیث تو ایک کرنے کے لیے آئی ہے. اس کا مقصد ہے کہ قرآن اور احادیث کی جو تشریحات ہیں، اس کے جو تراجم ہیں، اس میں جو موجود باتیں ہیں، وہ صحیح روح کے مطابق نہیں، بلکہ اس میں ذرا سا ہیر پھیر کر کے، چیزوں کو آگے پیچھے کر کے، اور غلط اس کی تشریحات کر کے فرقہ واریت کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے. قرآن تو ایک کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن تھوڑی بانٹنے کے لیے آیا ہے. لہذا اگر آپ مختلف جگہوں پر قرآن سے تقریریں سن رہے ہیں اور اختلافی چیزیں سن رہے ہیں، تو اس کا مقصد ہے قرآن تقسیم نہیں کرتا، قرآن تو وحدت کی بات کرتا ہے، ایک کی بات کرتا ہے، مسلم امہ کی بات کرتا ہے. یہ اختلاف اس شخص کا ذاتی اختلاف ہے، اور قرآن بالکل کھل کے وضاحت کے ساتھ بات کرتا ہے. قرآن میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا تردد نہیں ہے. لہذا قرآن کو سمجھتے ہیں. قرآن میں تین قسم کی آیات ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرقہ واریت کی بنیاد کہاں پر ہوتی ہے، ٹکاوا کہاں پر ہوتا ہے. قرآن میں تین ٹائپ کی آیتیں، تین قسم کی آیتیں. مثال کے طور پہ حروف مقطعات، وہ آیات کہ جس کا ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا اللہ اس کو جانتا ہے، کس کوئی کسی اور واقف نہیں ہے، کوئی بھی کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں تو یہ الگ بات، وگرنہ حروف مقطعات کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا. الف لام میم، کافا، یا عین صاد، یاسین، طہٰ. علماء نے اپنے اپنے ذوق اور وجدان کے مطابق ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ حتمی نہیں ہے، یہ ان کا اپنا علم ہے. آپ چاہیں تو انکار کر دیں، چاہے مانیں چاہے نہ مانیں، کوئی قباحت کوئی برائی نہیں ہے. جب ایک چیز کا ترجمہ ہی نہیں پتہ تو اس سے عقیدہ بھی نہیں بنے گا. لہذا قرآن کے اس حصے کو نکال دیں, اس سے عقیدہ نہیں بنے گا. اب قرآن مجید کی دوسری آیات, آیات محکمات, وہ آیات جس میں ابہام نہیں ہے, جس میں شک نہیں ہے, جس آیت میں زومانہ کلام نہیں کیا گیا, جن آیتوں میں دو باتیں نہیں کی گئیں, ایک ہی بات ہے. مثال کے طور پہ قل ہو اللہ احد, آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے, یہ آیات محکمات کہلاتی ہیں, اس سے عقیدہ بنے گا. جیسے میرا اور آپ کا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے, اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے کہ دو ہیں, چار ہیں, آدھے ہیں, ایک ایک ہے. اس میں ایک بچے کو بھی پتہ ہے اللہ ایک ہے, ایک بڑے کو بھی پتہ ہے اللہ ایک ہے. یعنی جتنا ایک عالم کا علم ہے کہ اللہ ایک ہے, اتنا ایک بچے کا بھی علم ہے اللہ ایک ہے. یہ اس کو عقیدہ کہتے ہیں, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اس آیتوں سے, ایسی آیتوں سے عقائد بنتے ہیں. ایک اور قسم کی قرآن میں آیت موجود ہے جو کئی مقامات پر ہے, اس کو آیات متشابہات کہتے ہیں. وہ آیات جو ذو معنی ہوتی ہے, ذو معنی سے مطلب جو کچھ رب کہہ رہا ہوتا ہے مراد وہ نہیں, کچھ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وما رمیتو اذ رمیتا ولکن اللہ رما, سورہ انفال, اے رسول جو کنکری آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی. اب کنکری پھینکنے کے لیے ہاتھ چاہیے. اب کوئی اس آیت سے عقیدہ بنا لے کہ بھئی میں, میرا ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے, کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ کنکریاں میں نے پھینکی ہیں. اب عقیدہ بناتا ہے تو کافر, قرآن کا انکار کرتا ہے تو کافر, پھنس گیا یہ بیچ میں. یہ آیت متشابہات ہے. اگر کہتا ہے میں اس آیت کو ہی نہیں مانتا کیونکہ اللہ کا جسم ہی نہیں ہے, تو کافر ہو گیا. اگر کہتا ہے نہیں, اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ ہے, میں نے کنکری پھینکی, میرا عقیدہ اللہ کا ہاتھ ہے, تو یہ بھی کافر. تو جو لکھا ہے اس کے اوپر بالکل اسی طرح سے ایمان لیا ہے تو بھی کافر, اور آیت کا انکار کر دے تو بھی کافر. اس قسم کی کئی آیتیں موجود ہیں قرآن مجید میں جو آیات متشابہات کہلاتی ہیں. اس آیت کی تاویل کی جاتی ہے, ان آیتوں کو علماء حل کرتے ہیں, اس کے متعلق لکھتے ہیں. یاد رکھیں, میں آپ کو بڑا خوبصورت پیمانہ اور میزان دے کے جا رہا ہوں. سارے باطل فرقے اور عقائد آیات متشابہات پہ ٹکے ہوتے ہیں. اگر آپ غور سے ڈیٹیل اندر گہرائی میں جا کے چیزوں کو پڑھیں گے, اگر ان کے دلائل کو پڑھیں گے اور دلائل کے اوپر آپ جائیں گے, میں یہاں پہ بہت دلائل دے سکتا ہوں لیکن اس وقت نہیں, وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دوں گا, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حقیقت یہی ہے کہ سارے باطل فرقے اپنے دلائل کے لیے ان آیات کا سہارا لیتے ہیں جو آیات متشابہات ہوتی ہیں, جو زمانہ ہوتی ہیں, جن کے چار چار پانچ پانچ مطلب ہوتے ہیں, اس سے عوام کو گمراہ کر دیتے ہیں. اور سادہ لو آدمی سمجھتا ہے یار یہ قرآن ہے, یہ ترجمہ ہے, صحیح تو لکھا ہوا ہے, یہ امام صاحب قرآن کی آیت پڑھ کے ایک ہی لفظ کے معنی تو بتا رہے ہیں, یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں, جبکہ پس پردہ مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. لہٰذا یہ بھی میں نے آپ کو آج پیمانہ اور معیار دے دیا کہ کسی کو پرکھنا ہو, کسی کو دیکھنا ہو, تو وہ آیات متشابہات پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھتا ہے. تو دونوں باتیں واضح ہو گئیں. تو اختلاف نہیں ہے, اختلاف بنایا گیا ہے. اختلاف نہیں تھا, اختلاف میں سمجھا چکا جو پیچھے تھا, جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کہا. یہ رحمت نہیں ہے, یہ زحمت ہے, یہ فساد ہے امہ میں, اس کو رحمت نہیں کہیں گے. یہ فساد فی الارض ہے, یہ فساد ہے مسلمانوں کے درمیان, یہ فساد ہے نفرت کا بیج بونے کا, یہ فساد ہے مسلمانوں کو بانٹنے کا, یہ فساد ہے اسلام کو تقسیم کرنے کا. تو یہ فساد ہے, یہ رحمت نہیں ہے. اور میں پھر بار بار کہوں, اختلاف کہیں نہیں ہے, کسی مسئلے میں اختلاف نہیں ہے. ہر بات, ایک ایک بات حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے, بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. لہذا میں پھر آپ اسی طرف واپس آنا چاہوں گا. یہ میری مختصر سی تمہید تھی جس میں میں نے آپ کے سامنے تین چار گوشوں کو سامنے رکھا. اب آخر میں بس ایک بات اور اپنی کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ دیکھیے درس جو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی, اللہ نے اگر ہمت دی اور توفیق دی اور اس نے ہماری رہنمائی بھی کی, اس نظریے سے کریں گے جو پانچ وقت نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم. یہ صرف ایک طوطے کی طرح رٹا ہوا جملہ نہ ہو کہ میں اپنے تئیں تو پانچ وقت نماز میں کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم اور دوسرے کو گمراہ سمجھ رہا ہوں. میں اللہ سے کیا دعا کرتا ہوں, اے اللہ مجھے ہدایت کا راستہ دے دے, اور اپنے زوم باطل میں دوسرے کو گمراہ کہہ رہا ہوں, تو بھائی پھر تو یہ تو عجیب سی بات ہو گئی. یا تو پھر آپ یہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت کا راستہ دکھا، ہیں، یا تو یہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں، اور اگر پڑھ رہے ہیں تو دوسرے کی فکر نہیں، پہلے اپنے معاملات کو درست کیجیے، دیکھیے کہ آپ کہاں پر ہیں، کس راستے پر ہیں، کیسے چل رہے ہیں۔ تو ایک تو ہمارا جو فوکس ہوگا وہ یوگا، ہم سیکھنے کے لیے آئیں گے، ہم ایمان کو سیکھیں گے، اپنی اصلاح کریں گے، کسی کی طرف ہمیں نہیں جانا۔ دوسری بات یہ کہ جو درس ہوگا، ماہانہ ہو، 15 روزہ ہو، یہ تو سب آپ پھر اس کو ڈیسائیڈ کیجیے گا، جو بھی درس ہوگا اور جو چیز ہم لے کر جائیں گے، ایمان ہے مثال کے طور پر، تو ایمان کو صرف یہاں سے سن کر نہیں جانا ہے۔ اس کا میں آپ کو خوبصورت طریقہ بتاؤں گا، وہ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو کہیں بھی جا کر اس کا اعادہ کر دیں، کسی کو یہاں کی باتیں دہرا دیں۔ اگر آپ کسی کو یہ باتیں بتا دیں گے، دہرا دیں گے، تو یقین جانیے وہ آپ کو بھی یاد ہوگی اور دوسرے کو بھی شوق پیدا ہوگا۔ آخری خطبہ حجۃ الوداع، 10,000 صحابہ کا مجمع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس میں جملہ کہتے ہیں، بہت سی باتیں کی، ایک خوبصورت بات کی، لوگوں جو کچھ مجھ سے سنتے ہو اس کو آگے پہنچا دینا، ہو سکتا ہے تم سے بہتر کان آگے موجود ہوں۔ سماعت کے بھی آداب ہیں، سماعت کے بھی آداب ہیں۔ اگر آپ عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیں، اس کا پہلا چیپٹر ہی سما پر ہے، سننے کے آداب۔ یعنی وہ چیزیں ہیں جو ہم شاید کبھی اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، کبھی ذہن میں بھی نہیں آتی کہ سننے کے بھی آداب ہوتے ہی نہیں ہوتے۔ سننے کا پہلا ادب ہی یہ ہے، پہلا ادب سننے کا، کہ جو کچھ سنا جائے اس پر عمل کی کوشش کی جائے، اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہو، اس کو قلب میں اتارنے کی کوشش کی جائے، یہ سما کا پہلا ادب ہے۔ اور اگر یہ جذبے کے تحت ہی نہ آئے آدمی، یہ شوق اور یہ وجدان ہی اس کے اندر نہ ہو، تو پھر وہ محض سماعت ہی بن کے رہ جاتا ہے، اور وہ انسان سنتا ضرور ہے، اس کے کانوں کے پردوں سے آواز ضرور ٹکراتی ہے، لیکن اس کو نفع وہ چیز نہیں دیتی، وہ نفع نہیں دیتی۔ لہذا یہ بھی ایک چیز ہمیں سامنے دیکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو، جو ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہیں، کیونکہ آج یہ تمیدی گفتگو تھی، یہ تمیدی درس تھا، جس میں میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے کچھ بات رکھیں۔ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، اور میرے علم میں اگر ہوگا تو ضرور میں جواب بھی دوں گا آپ کو، جو آج میں نے تمیدی گفتگو کی، جو باتیں کیں، اس کے اوپر بھی آپ بات کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہو سکتا ہے آپ کے سوال سے میری ایک اصلاح ہو جائے۔ کیونکہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ، اور یہ سب میں جذبہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہوں، لوگ تو ایسی باتوں کو چھپا جاتے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں یہاں پہ تقریباً میں نے 8 سال تقریر کی ہے جامع مسجد صابری میں، یہ بالکل نوری شاہ بابا کے مزار کے سامنے یہ مسجد ہے۔ تو ایک دفعہ خطابت کے دوران میں نے یہ کہا کہ آپ ننگے سر بھی کھانا کھا سکتے ہیں، اور میں نے بھی کتاب سے پڑھا تھا، میں نہیں حوالہ، بلکہ میں حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو، شرح صحیح مسلم ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی، وہاں میں نے یہ چیز دیکھی تھی، میں نے پڑھا تھا، 12-13 اس میں چیزیں لکھی تھیں اس میں، کی خیر میں نے وہ بیان کر دیا منبر پہ۔ میرے سامنے ہی ایک سلسلہ نقشبندیہ کے پیر صاحب آ کر، شروع میں بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ درس سنتے تھے، تقریر سنتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ بیان ختم ہوا، صلاۃ والسلام پڑھا، جا رہے تھے، کہنے لگے بیٹا آپ نے جو آج بات بیان کی ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے تو اپنے بزرگوں کو ہمیشہ ٹوپی میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اپنے طور پہ ان سے کہا کہ میں نے بھی کتاب سے بات کی، مطلب میری اپنی رائے نہیں ہے، لیکن خیر آپ نے میری اصلاح کی، میں دیکھوں گا۔ میں نے پھر کتابیں دیکھیں، لوگوں سے پوچھا، اپنے حضرت کو بھی، میں نے اپنے حضرت کا عمل بھی دیکھا۔ میں حیران ہو گیا کہ اگر وہ ان کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے اور وہ پانی پی رہے ہیں، تو اس طرح پانی پیتے تھے، ایسے گلاس لیا اور سر پہ ایسے ہاتھ رکھا، پھر پانی پیتے تھے۔ وہ عمل کئی دفعہ انہوں نے میرے سامنے کیا تھا، میری نظر میں تھا ہی نہیں، لیکن اس وقت مجھے چبھا کہ یار میں نے جو بات کر کے گیا، یہاں تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے، کہ اگر سر پہ ٹوپی نہیں ہے، ایسی بیٹھے ہوئے تو ہاتھ رکھا سر پہ اور پانی پی رہے ہیں۔ تو اگلے جمعے، اس کے بعد والے جمعے، میں نے ممبر پہ، مائک پہ معذرت کی کہ میں نے یہ غلط بات کی تھی، اور ادب یہ ہے کہ سر ڈھک کے کھانا ہے۔ تو میرا کیا گیا، میرا کیا بگڑا، میرا تو کچھ بھی نہیں گیا، میری اصلاح ہو گئی۔ تو یہ جذبہ ہی رکھیں، کہ اگر اصلاح ہو جائے، اگر غلطی ہو تو فوراً اس کو تسلیم کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اور ایسے لوگوں کو ہی پھر اللہ راستہ کھولتا ہے آگے بڑھنے کا، جو اڑ جائیں، جیسے میں نے کہا کہ پانچ وقت میں ہدایت کی خود کے لیے دعا کر رہا ہوں اور سب کو میں غلط گردان ہوں تو میری اصلاح کا راستہ بند ہو جائے گا، اصلاح کا راستہ بند ہو جائے گا. لہذا جب بات نکل ہی چلی ہے اصلاح کی، تو ایک دو اور چیزیں سماعت کریں تاکہ اور ذہن کشادہ ہو. ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اصلاح میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور حتیم میں لے جا کر کھڑا کر دیا، کہا نماز پڑھو. کہا حضور میں تو اندر پڑھنا چاہتی ہوں. فرمایا عائشہ یہ کعبہ ہی کعبے کا حصہ ہے، یہ کعبہ ہی. جب یہ بات سید عائشہ صدیقہ نے روایت کی تو وہاں موجود تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر، چونکہ عبداللہ ابن زبیر کی سگی خالہ تھیں حضرت عائشہ صدیقہ. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کو شہید کروا کر، اور شہید کیوں کروایا تھا؟ جب یزید نے سن 62 ہجری میں سنگباری کی تھی اور اس کی دیواریں جل گئی تھیں، ٹوٹ گئی تھیں اور دیواریں بوسیدہ گرنے والی تھیں، سن 63 ہجری، 62 نہیں 63 ہجری میں، تو یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دوبارہ خانہ کعبہ بنوایا تھا اور حتیم کو اندر لے لیا تھا. وقت گزر گیا، بنو امیہ کا دور آیا. مروان بن مالک، بنو امیہ کا ایک بہت بڑا خلیفہ گزرا ہے، مروان بن مالک ہی آیا. حجاج بن یوسف گورنر تھا مکے کا. حجاج بن یوسف نے لکھا کہ حضرت یہ عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ بنایا جو قریش کی تعمیر کے خلاف ہے. قریش نے یہ چونکہ خانہ حتیم باہر چھوڑ دیا تھا اور یہ رسول اللہ کے دور کا واقعہ ہے، لہذا آپ اجازت دیں تاکہ میں حتیم کو باہر کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کر دو. خانہ کعبہ کو شہید کیا گیا اور حتیم کو پھر باہر چھوڑ دیا گیا. اتفاق اس واقعے کے بعد مروان بن مالک کے پاس یہ حدیث پہنچی. کون سی؟ یہی والی کہ حتیم جو ہے وہ خانہ کعبہ کا حصہ. اتنا پچھتایا، اتنا پچھتایا کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. یہ وقت اسی طرح گزرتا رہا یہاں تک کہ حکومت آئی ہارون رشید کی. ہارون رشید نے کہا کہ یار میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ حتیم کو باہر چھوڑ دیا گیا، اس کو اندر لے لوں، کیونکہ رسول اللہ کی خواہش تھی حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے. ہارون رشید نے فتویٰ لیا امام مالک سے. امام مالک نے بات کی کتنی خوبصورت. امام مالک نے کہا کہ بار بار اس کو شہید کرنے سے لوگوں کے دلوں سے خانہ کعبہ کی عظمت ختم ہو جائے گی. کوئی بڑا کر رہا ہے، کوئی چھوٹا کر رہا ہے، کوئی اونچا کر رہا ہے، کوئی نیچا کر رہا ہے. ارے یار، یہ تو لوگوں کا بنائی ہوئی جگہ ہے، چھوڑو اس کو، عظمت ختم ہو جائے گی. اور دوسری بات آپ نے لکھی کہ یہ اس طرح بادشاہوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے گا خانہ کعبہ. ہر بادشاہ اپنی تختی لگانے کے لیے شہید کر رہا ہوگا. میں آج بھی دیکھیں نا، تختی کتنے جھگڑے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے روڈ پر میری تختی لگ جائے، تو وہی ہر بادشاہ یہ چاہے گا کہ میرے نام کی تختی لگ جائے. اور اس میں جو تفصیلی میں نے آپ کے سامنے تاریخ رکھی، لیکن میں خوبصورت بات کیا کہ دیکھیں، علم ہو جانے کے بعد مروان نے شدید پچھتاوا کیا اور افسوس کیا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیری کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ پڑھ کے اپنے گھر آ جاتا ہے اسے ایک عہد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو تدفین تک جاتا ہے اسے دو پہاڑوں کا ثواب ملتا ہے. جب یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سنی ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ افسوس، میں نے تو بہت سے عہد پہاڑ کا ثواب ضائع کر دیا. تو ان کو جب علم ہوتا تھا تو یہ فوراً رجوع کرتے تھے، اپنی اصلاح کرتے تھے. تو یہ بھی انشاءاللہ جذبہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم سب کو دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو کوئی سوال ہے کرنا ہو تو. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبی. پروردگار عالم، آج بہت اخلاص اور بڑی محبت کے ساتھ اس درس کا انعقاد کیا گیا ہے. اے میرے مالک، اس درس کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دے. پروردگار عالم، ہم تیری بارگاہ میں ہر وقت سوال کرتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم. اے میرے مالک، ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، صراط مستقیم پر ہدایت عطا فرما. اے میرے مالک، دین سمجھنے، اس کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. دین کے اوپر چلنے کے لیے راستہ ہمارے لیے سہل و آسان فرما دے. اے میرے مالک، عمل پر محبت عطا فرما، دین سے محبت عطا فرما. اے میرے پروردگار عالم، ایک بہتر، ایک اچھا، ایک صالح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے. اے میرے مالک، ہماری زبان، ہماری ہاتھ، ہمارے قول و فعل سے مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچانا. اے میرے مالک، ہمارے ہر عمل سے مسلمانوں کو بچانا. پروردگار عالم، ہمیں شری ہونے سے بچا لے، ہمیں ظالم ہونے سے بچا لے، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت کرنے سے بچا لے. اے میرے مالک، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرامند فرما دے. اے میرے مالک، قبر کی تمام منزلیں آسان فرما دے، خاص طور پہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی اور دستگیری فرما دے. اے میرے مالک، اس گھر والوں نے بہت محبت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا، گھر والوں پہ بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما، گھر والوں کی جان، مال، رس، روٹی، آبرو میں برکت عطا فرما، باہمی محبت و اخوت عطا فرما. اے میرے مالک، یہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، سب کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے خاندانوں میں جو لوگ انتقال کر گئے ہیں، سب کے اپنے حبیب کے طفیل مغفرت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و علی وصحابہ وسلم. رحمتک یا ارحم.
اسی طرح سے انشاءاللہ اس رستہ سلسلہ جاری رکھیں گے ہفتہ وار، اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ اسے شرکت کروائیں. اور ایک اعلان، ایک ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ زینہ، چونکہ اس کا ڈیزائن مطلب اس طرح سے ہے کہ بہت زیادہ لوڈ برداشت نہیں کر سکتا، تو دو دو تین تین گھر کے افراد جو ہے نا وہ اٹھ رہے ہیں. اور درس کے حوالے سے جو بھی سجیشن دینا چاہتا ہے اپنی، وہ بتا دیں، ہم سے بات کر لیں، ان شاء اللہ آگے چلیں. اور اس کا سمپل سا یہی فارمیٹ ہوگا، تلاوت قرآن پاک سے اور نعت سے آغاز کریں گے، اور علامہ صاحب کی تقریر ہوگی اور دعا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے.
آمین.